السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام خط آپ کے اور مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر، پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر گریگ بارنز۔ کہیے کیسے ہیں آپ سب، خیریت سے ہیں؟ آج 11 ستمبر ہے، اس مرتبہ یہ دن کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔ آج دنیا بھر کے مسلمانوں نے فریضہ حج ادا کیا ہے اور اس کے بعد عید الاضحیٰ منائی جائے گی، اور آج ہی 11 ستمبر سن 2001 کو امریکہ پر دہشت گرد حملوں کے 15 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر ہمارا آج کا پروگرام ایک خصوصی شو ہے، اس میں ہم آپ کو ایک خصوصی رپورٹ سنوائیں گے، اور پھر جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے پاکستان 9/11 کے 15 سال بعد۔ تو پہلے ہم آپ کو رپورٹ سنوائیں گے، اور اس کے بعد آپ سے اپنے مہمانوں کا تعارف بھی کروائیں گے، اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں پروگرام میں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور آپ کے فیس بک کے میسیجز بھی پروگرام میں شامل کریں گے، آپ کے خط بھی، لیکن وقت کے مطابق۔ تو آئیے پہلے ہم ایک آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں، مختصر سی رپورٹ ہے۔ اس میں عنوان یہ ہے کہ مسلم دنیا کے بارے میں امریکہ میں کیا سوچ پائی جاتی ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔
Remember seeing, you know, images of the Twin Towers burning, and I couldn't believe what I was seeing. And
it was a shock that I was watching the Twin Towers collapse when it did.
It was just kind of like a shock.
11 ستمبر سن 2001 کو امریکہ پر دہشت گرد حملوں میں ملوث افراد مسلمان بتائے جاتے ہیں، چنانچہ مسلمانوں پر اس کا رد عمل ایک قدرتی سی بات ہے۔ امریکہ میں مقیم مسلمان ان حملوں سے پہلے شاید کسی تفریق کو نہیں جانتے تھے، مگر 9/11 کے بعد انہیں مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم پروفیسر ڈاکٹر زاہد حسین بخاری کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد مسلمانوں کے لیے بعض امریکیوں کے دل میں ہمدردی کے جذبات بھی پیدا ہوئے۔
شروع شروع میں ہمیں لگا کہ بے شمار امریکن جو مسلمانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان میں بہت زیادہ ہمدردی کے جذبات بھی ابھرے کہ بھی مسلمانوں کے ساتھ یہاں زیادتی ہو رہی ہے۔
ہوزی آر پرالٹا نیو یارک اسٹیٹ کے رکن اسمبلی، ان کا کہنا ہے نیو یارک میں بالخصوص اور باقی امریکہ میں بالعموم مسلمان کمیونٹی کے لیے زندگی معمول پر آ گئی ہے۔
نیو یارک کے باسی اب دوبارہ رو میں آ رہے ہیں، اب وہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ سب کیوں ہوا، اور انہی وجوہات کی بنا پر کہتے ہیں کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔
ڈیوڈ آرتھر ایک استاد ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 9/11 نے مسلمانوں کو زیادہ اجاگر کیا ہے۔
9/11 کے بعد امریکہ میں مسلمان ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کے لیے افسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ میں زیادہ تر مسلمان اسامہ بن لادن کی سوچ نہیں رکھتے۔
ڈاکٹر زاہد بخاری کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد اسلام کے لیے تجسس کے باعث امریکی طلبا اسلامی علوم کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ رائل ورجینیا ٹیک یونیورسٹی میں فائنل ایئر کے طالب علم ہیں، وہ کہتے ہیں
جیسے عیسائیت میں انتہا پسند ہوتے ہیں، ایسے ہی ہر مذہب میں انتہا پسند موجود ہیں، وہ اکثریت کی نمائندگی نہیں کرتے، تاہم خطرناک ضرور ہیں۔
اسمبلی مین پرالٹا کہتے ہیں کہ امریکیوں کو اپنے ملک میں دیگر ممالک کے باشندوں کو سمو لینے کی عادت ہے، اور نیو یارک تو ایک ایسے پیالے کی مانند ہے جس میں سب رنگ گھل مل گئے ہوں۔
نیو یارک ایک میلٹنگ پاٹ کی طرح ہے، یہ ایک احاطہ ہے جس میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے اور مختلف مذاہب کو ماننے والے لوگوں کے ساتھ رہنا اور انہیں قبول کرنا، یہ لوگ جانتے ہیں۔
ڈاکٹر بخاری کا کہنا ہے کہ امریکہ میں مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کو اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت جدوجہد کرنا پڑی ہے، تاہم مسلمانوں کے بارے میں امریکہ سے باہر تاثر خراب ہو سکتا ہے، مگر امریکہ کے اندر نہیں۔
اور اس کی مثال امریکن بڑی ٹپیکل ہے، کانگریس کے بارے میں اوپینین خراب ہے پورے امریکن سوسائٹی کی، لیکن میرا کانگریس مین جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔
ایوان حداد جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں ہسٹری آف اسلام اور کرسچن مسلم ریلیشنز کی پروفیسر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ امریکیوں کے جذبات ملے جلے ہیں، اب بھی جبکہ الیکشن ہونے والے ہیں لوگ اسلامک ٹیررزم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مس حداد کہتی ہیں کہ دنیا میں اب بھی بعض حملوں میں ملوث افراد ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام اسلام کے نام پر کیا ہے، چنانچہ اس سے غلط پیغام ملتا ہے۔ یہ لوگ قرآن کے بعض اقتباسات کو بھی غلط معنی پہناتے ہیں، اور اگر بیرون ملک کوئی حملہ ہوتا ہے اور میڈیا اسے رپورٹ کرتا ہے تو امریکی اس میں اپنی مطابقت تلاش کرتے ہیں۔ سٹیفنی آرتھر ایک ماں ہیں اور اپنے بچوں کو بہتر امریکی بنانے کے لیے انہیں انسانیت سے محبت کا درس دیتی ہیں۔
میں
جب بھی اپنے بچوں سے لوگوں کی بات کرتی ہوں تو یہ بتاتی ہوں کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہتی کہ یہ مسلمان ہے اور یہ فلاں ہے۔ اگرچہ سیکیورٹی اور امیگریشن کے مسائل اب زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، مگر وہ وقت دور نہیں جب مٹھی بھر انتہا پسندوں کو اصل مسلمانوں سے الگ کر کے پہچاننا مشکل نہیں رہے گا۔
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔
جی، یہ ایک رپورٹ تھی جو کہ آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے تیار کی اور آپ نے سنی، اور اس دوران میرے سب مہمان میرے ساتھ ہیں، میں ان کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب ایک ممتاز دفاعی تجزیہ کار ہیں، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ پروفیسر فیضان حق بفلو یونیورسٹی نیو یارک کے پروفیسر، ممتاز تجزیہ کار اور امریکی مسلمانوں کے لیے سرگرم شخصیت ہمارے ساتھ ہیں۔ لندن سے ہماری مہمان ہیں شمع جنیجو، ممتاز مصنفہ، کالم نگار اور دہشت گردی کے موضوع پر تحقیق اور تنصیب کی حامل۔ اور ہماری ایک مہمان صوفیہ شاہد ایک نوجوان طالبہ ہیں، نیو یارک میں ہافسٹرا یونیورسٹی سے ماسٹرز کر چکی ہیں اور 9/11 کے بعد کے حالات میں پروان چڑھی ہیں۔ تو ہم سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید ہے کہ میری آواز میرے سب مہمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ آج 15 برس بعد جب ہم 11 ستمبر 2001 کے حملوں کو یاد کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ بدی کی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم مل گیا، یہ اس کا نتیجہ ہے، اور ان قوتوں نے مختلف گروپوں کی شکل اختیار کر لی، القاعدہ، طالبان، الشباب، بوکو حرام، داعش، کچھ بھی نام دے دیجئے۔ بے شمار تنظیموں کا صرف ایک ہی کام ہے کہ معصوم انسانوں پر حملے کر کے دہشت پھیلائی جائے، اور اس دہشت گردی سے دنیا بھر کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر گفتگو کریں، آئیے صوفیہ شاہد سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف 9/11 کے واقعات کو دیکھا بلکہ اس کے بعد کے حالات میں نیو یارک میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کی، اور ایک مسلمان طالبہ کی حیثیت سے ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ بھی کیا۔ صوفیہ، آپ کو خوش آمدید پروگرام میں۔
جی، تھینک یو سو مچ۔
آپ مجھے سن رہی ہیں؟ صوفیہ شاہد؟
جی جی،
ہلو،
جی آواز آ رہی ہے میری؟
جی صوفیہ، آپ کی آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے، تو چلیے آپ بتائیے گا کہ کیسا وہ دن، آپ کو کچھ یاد ہے؟ 15 برس ہو گئے، لیکن اگر آپ کو کچھ یاد ہو اس دن کیا ہوا تھا۔
ایکچولی مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے، میں ذرا کلیریفائی کر لوں، میں انگلش میں جواب دوں یا میں آپ کو اردو میں جواب؟
جی اردو میں، اردو میں، بالکل اردو میں بات کیجیے۔
چلیں ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایکچولی اس دن پہ میرے گھر میں ہماری برسی چل رہی تھی ہمارے ماموں کی، اور ہم کافی آلریڈی اموشنلی ڈسٹرب ہوئے ہوئے تھے، ہمیں گھر کے حالات، با کے حالات ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہے ہیں۔ جس وقت ہمیں پتہ لگا اس طرح کا حادثہ ہو چکا ہے اور مسلمان ٹارگٹ ہو چکے ہیں، تو ایک اس طرح لیول کا حادثہ کبھی پہلے ہوا نہیں تھا۔ میں تو بچی تھی تو مجھے ایک طرف سے صرف یہ ایک آئیڈیا تھا کچھ ہونے والا ہے۔ جب میں نے نیوز دیکھا تو سب پریشان، پیرنٹس، مجھے اس کی گریویٹی سمجھ نہیں آئی تھی، کیا ہو کیا چکا ہے اس وقت تک۔ ایون دین وہ لگا تھا ایسے جیسے کوئی ہم فلم کی ویوز دیکھ رہے ہیں، اور ایک شاکنگ قسم کا، بچوں کے لیے تو اتنا وہ نہیں ہوتا ایمفسس کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ جب میں ایکچولی اسکول گئی اس وقت مجھے محسوس ہوا دیٹ آئی واز پارٹ آف دیٹ اینٹی گروپ، اسٹوڈنٹ پاپولیشن کے لیے، مین پاپولیشن کے لیے، میں اس کی ایک طرح کی ایک سمبل بن چکی ہوئی تھی ٹیررسٹ کے لیے۔ مجھے اس وقت اس چیز کا اتنا احساس تب بھی نہیں تھا، بچوں کے اندر میرا خیال ہے کم ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا مجھے محسوس ہونا شروع ہوا کہ دیر از سم ریزن میں اس چیز کے لیے سمبل بن چکی ہوں، اور اس میں میرا کوئی لینا دینا ہے بھی نہیں، لیکن پھر بھی میں بن چکی ہوں کسی طریقے سے۔ اوور دا ایئرز کافی زیادہ مجھے ایجوکیشن مل گئی، یہ گروپ کیا تھا، طالبان کیا تھا، خود بھی مجھے کرنا پڑا، کیونکہ ہماری فیملی میں وہ ویلیوز اور اس طرح کی باتیں نہیں سکھائی جاتی۔ آبویسلی میجورٹی والے جو مسلمان یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی مشن کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے رہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جو مشن ہوتا ہے وہ انسانیت کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے، پیسفل مشن ہوتا ہے، تو اس طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں آتی بھی نہیں ہیں، یہ مسلمان اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جس طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ جو پرٹیکولرلی نیو یارک میں رہتے ہوئے ایکچولی کافی ریسزم بھی محسوس ہوا مختلف وقتوں میں. آئی مائی سیلف ڈیڈ ناٹ لک ویری ویری ٹیپیکل مسلم, لیکن جو میری ماں ہیں وہ حجاب لیتی ہیں. میں نے کافی ایکسپیرینس کیا اسٹرینجرز ان کو دیکھ کے, اس طرح کافی اسے ڈسپیکٹ سے دیکھی ہوں ان کی طرف. اور یہ ایک چیز میں نے زندگی کا ایک حصہ ساتھ ساتھ بن گیا تھا ایکسپیکٹ کرنے کے لیے, لوگ دیکھیں گے اور یہ ہم ایک سمبل بن چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بھی تھا that there were always people that were educated enough to know more. ان کو ایک آئیڈیا تھا کہ مسلمان صرف اسی طرح نہیں ہیں. اسی طرح ہمارے ایکسپیرینس میں ہمیں پتہ لگا ہے مسلمان جس طرح کے بھی ہیں, الگ قسم کے لوگ ہیں اس دنیا میں جو آپ کو اس طرح ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور آپ یو ہیو نو چوائس ان دیٹ. آپ کوئی آپ اس میں آپ نہیں کچھ کر سکتے, آپ کے ہاتھ سے باہر ہے وہ, لیکن آپ جہاں تک اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے. ہماری فیملی نے ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا کرنے کے لیے. سو ایز آئی گاٹ اولڈر, جیسے جیسے میں بڑی ہوئی ہوں, میں نے اپنے آپ کو یہی سکھا کے رکھا ہے جو میں کسی سے ملوں اگر کوئی مسکنسیپشن ہے میں کس طرح اس کو کریکٹ کروں, کیا چیز میں دکھاؤں اپنے مذہب کے بارے میں جو مجھے سمجھاتا ہے کسی انسان کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے, کس طرح اس کا اخلاق رکھنا ہے. تو وہاں تک میری ایکسپیرینس اچھا ہی رہا ہے, پازیٹیو رہا ہے الحمد للہ سے. اس ملک میں ایک موقع ملا اپنے آپ کو پراپرلی ریپرزینٹ کرنے کے لیے ڈسپائٹ جو یہ ریشو پروفائلنگ ہو رہی ہے اور اس طرح کسی کو پرسیو کرنا. تو اوور آل میرا ایکسپیرینس میں کہہ سکتی ہوں امریکہ میں فریڈم کے ساتھ ہی رہا ہے سارا کا سارا, لیکن ایک تھوڑی سی سینسٹیوٹی کلچرل لیئر بن چکا ہے وہ ہمارے پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے, اور کچھ تو ایسی جو ہے فیئر اور اس طرح کے ڈر میں سے بن چکا ہے.
صحیح صوفیہ, بہت ہی کلیئر پرسیپشن ہے آپ کا, اور بڑا آپ نے چیزوں کو بڑے ایک پازیٹیو اینگل سے دیکھا ہے, یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور آپ ینگ ہیں, باہر آپ کو کام بھی کرنا ہے, لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہے, ایک نئی زندگی بھی شروع کرنی ہے یہاں پر, اور بلکہ آپ کی زندگی چلی جا رہی ہے اور بہت آپ سکسیزفل بھی رہیں جیسے کہ آپ نے بتایا آپ نے ماسٹرز کیا ہے اور آگے جاب کرنا چاہ رہی ہیں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. کچھ آپ نے دیکھا 15 سال گزر گئے ہیں اس واقعے کو, تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی آپ کا کوئی راستہ رکا ہو یا کہیں رکاوٹ آپ نے فیل کی ہو؟
دیکھیں جی, پازیٹیوٹی بننے کی جو آپ نے بات کی ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے, کیونکہ جہاں تک ایک نیگیٹو اپروچ آ جاتی ہے وہ ہمارے لیے ایک رکاوٹ بن جاتی ہے. تو ہمیں پازیٹیو اپروچ ایک مسلمان پاپولیشن, پاکستانی گروئنگ پاپولیشن رکھنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے ہمارے لیے. جہاں تک میں نے اپنے ڈیڈی کو دیکھا ہے, اپنے ابو کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے, اور کہاں تک میرے اپنے ماموں چاچو جتنے بھی ہیں ورکنگ کلاس مسلم جو یہاں پہ ہیں پاکستانی ہیں, ان میں یہ پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے. اور میں ان سے سیکھتی ہوں, تو میرے میں ایسے محسوس ہوں گی میرے تو بس آئی ایم فالوئنگ دی ایلڈرز, میں ان کو دیکھ رہی ہوں. اور میں نے اب تک ایکسپیرینس کیا, کبھی کبھی ہوتا ہی ہے آف کورس, یہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اتنے لوگ ہیں, کبھی کبھی ایک اس طرح وقت آ ہی جاتا ہے. بے شک آپ جتنے بھی اپنی طرف سے پراپر ٹکٹ پریزینٹ کریں یا سچائی سے پریزینٹ کریں, آپ کو ایک موقع مل جائے گا جس میں کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا اور نہ سمجھنا چاہے گا. لیکن اس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹرمپ کا یہ آج کل الیکشن چل رہا ہے, اسی طرح کے لوگ جن کو کوئی ایجوکیشن نہیں, اور شاید ایجوکیشن بہت ہی ہو, ان کو اس چیز سے فائدہ پڑ رہا ہے. ان کو ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے دوسرے گروپ کے ساتھ, اس طرح کا ایک پھڈا رکھے ہو, تھوڑا سا ایک کلیش بن کے وہ انسیکیورٹی ان کی بن رہی ہوتی ہے. لیکن جہاں تک ایجوکیٹڈ پاپولیشن ہے وہاں تک مجھے اتنی پرابلم نہیں ہے, میں اس کو ایگزیجریٹ نہیں کر سکتی, کافی پازیٹیو ایکسپیرینس ہے. اگر آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ کا بھی پازیٹیو طریقے سے ہی چلتا رہے گا. تو جہاں تک میرا ہے اچھا ہی چل رہا ہے.
بہت شکریہ صوفیہ, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کامیابی حاصل کریں اپنی زندگی میں, اور یہاں ہم آپ سے اجازت لیں گے تاکہ ہم بہت زیادہ سنجیدہ گفتگو کر سکیں, کیونکہ ہمارا موضوع بہت سنجیدہ ہے. تو بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شریک ہونے کا, خدا حافظ. تو اب ہم آتے ہیں اپنے مہمان پروفیسر فیضان حق کی جانب, اور فیضان صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ نیو یارک میں رہتے ہوئے ان 15 برسوں میں آپ نے بہت کچھ دیکھا, اور خود ایک اسٹوڈنٹ تو بات کر رہی تھیں, آپ کا رابطہ اسٹوڈنٹ سے براہ راست رہتا ہے اور مجموعی طور پر مسلمانوں سے بھی رہتا ہے, تو یہ جو ایک واقعہ ہو گیا اس کے بعد سب سے زیادہ زد مسلمانوں پر پڑی, کیونکہ کہا یہ گیا کہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یہ حملہ کیا تھا, اور اس کے بعد کئی تحریر کئی داستانیں بنی, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی, اور اس کے بعد امریکہ جیسے ملک نے یہ اپنا مشن بنایا کہ وہ اپنی سیکیورٹی سب سے زیادہ مضبوط بنائیں گے. تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ دنیا کے ملکوں میں امریکہ زیادہ محفوظ ہو گیا ہے یا کہ خطرات اسی طرح ہیں؟
دیکھیں,
جی سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. اور جہاں تک امریکہ میں اگر 9/11 ہے تو پاکستان میں بھی 9/11 ہے، کیونکہ اس دن ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے ان کا انتقال ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں ہندوستان کی فوجیں اتری تھیں. تو اس کو بھی ہم اگر ذہن میں رکھیں تو میری کوشش ہوگی کہ میں 3-4 فقروں میں ان چیزوں کو سمیٹ سکوں. جو 9/11 ہوا ہے وہ اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو ہوئے ہیں بلکہ اوور آل امریکہ نے بھی بہت نقصان اٹھائے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو پاکستان میں یہ جنگ جو ہے ابھی تک دو بدو جاری ہے، اور پاکستان شاید وہ دنیا کی واحد قوم ہے کہ جس نے اس جنگ میں حصہ لیا اور اس کو جاری رکھا اور اس میں کچھ کامیابیاں بھی حاصل کیں اور ان گنت جو ہیں وہ قربانیاں بھی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو جیو پولیٹیکل اس کے ساتھ منسلک ہے گیم اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی. تو امریکہ میں مسلمانوں کے جو انہوں نے کیا کھویا کیا پایا اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو جو چیز کھوئی گئی مسلمانوں کی وہ ان کی معصومیت تھی، کہ مسلمانوں کو جیسے پرسیو کیا جاتا تھا پری 11. مجھے یاد ہے ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، وہ آپ کے پروگرام میں بھی آتے ہیں، مقتدر خان صاحب.
جی جی جی.
تو مجھے یاد ہے کہ جب یہ حملہ ہوا اس رات کو میری اور مقتدر کی بات ہوئی تو ہم نے تمام ان باتوں پہ اتفاق کیا کہ اب زندگی وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی، مسلمانوں پہ بہت مشکل وقت آنے والا ہے، ہمیں سول سوسائٹی میں زیادہ حصہ لینا پڑے گا. وہ تمام باتیں جو آج ہو رہی ہیں وہی ہم نے اس بارے میں کنکلوڈ کیا تھا، اور ہماری جو بھی توقعات تھیں وہ ایک ایک کر کے سامنے آتی گئیں، اور ایک بڑا جو سیکیورٹی سینٹرک ایشو ہوا اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ بہت سی غلط قوتیں جو ہیں ان کو مین سٹیج مل گیا اپنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایول ڈیزائنز، جس کو آپ کہتے ہیں اپنی برائیوں کو بڑھا چڑھا کر شان و شوکت کے ساتھ پیش کرنا، خاص کر مسلمان یوتھ کے لیے. اور یہ ایک ایسا محاذ ہے جو ہم سب کے لیے ابھی تک بہت بڑا چیلنج رکھتا ہے، جس کا جواب ابھی تک ہم خاطر خواہ طور پہ نہیں دے سکے. دوسری طرف ایک عجیب کیوریوسٹی شروع ہوئی امریکہ میں اور مغرب میں اسلام کے بارے میں، جس میں لوگ خود چل پڑے اپنے اپنے راستے پہ معلوم کرنے کے لیے اسلام کیا ہے. کسی کا موٹیو یہ تھا کہ مسلمانوں کو کنٹین کرنا ہے، کسی کا موٹیو یہ تھا کہ سیکیورٹی بڑھانی ہے. اس سے ایک ایسی اویئرنیس اسلام کے بارے میں پیدا ہوئی کہ بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام کی طرف راغب بھی ہونا شروع کر دیا. لیکن اس کا جو نتیجہ جو نکلا جو اسٹیٹ لیول پہ وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے، کیونکہ اسٹیٹ ایک خاص طریقے سے سوچتی ہے، چاہے وہ دنیا کی کوئی سی بھی اسٹیٹ ہو، چاہے پاکستان ہو، امریکہ ہو یا کوئی اور اسٹیٹ ہو، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو تھریٹ ہے یہ خاص کمیونٹی سے آ رہا ہے، تو اس کمیونٹی پہ فوکس ہونا چاہیے. اس فوکس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں تھوڑے گیٹوائز بھی ہوئے ہیں، یورپ میں زیادہ، امریکہ میں کم، مگر پھر بھی یہ ایک عمل ہوا ہے. اور اس کے جو اس کا اگر وہ جیسے پروفیسر زاہد بخاری کا کے ساؤنڈ بائٹس آپ نے ابھی ہمیں سنوائے تھے، بڑے بہت قابل آدمی ہیں، تو انہوں نے یہ ایک اور مقام پر کہا تھا کہ اس وجہ سے یہ بھی احساس مسلمانوں میں پیدا ہوا کہ ارے ہم تو یہاں پر اتنے سے رہ رہے ہیں اور ہمیں سول سوسائٹی میں نہ ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے، نہ ہم ان سے ملتے ہیں، اپنی زندگی میں شامل میں مصروف ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک ایسا برج بھی بن گیا جس کو کراس کر کے مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑ گیا کہ ہم امریکی ہیں یا ہم ذہنی اور جذباتی لحاظ سے یا نفسیاتی لحاظ سے کہیں اور رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم رہتے تو یہاں پر ہیں اپنے جسمانی لحاظ سے، لیکن سوچتے ہیں کہ پاکستان میں اور انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں اور افغانستان میں اور دوسری جگہ پہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا رشتہ. اور اس میں آخر میں ابھی صوفیہ آپ سے بات کر رہی تھی، میں ان کو کھڑے ہو کے سلوٹ کرتا ہوں، اس جنریشن کو، ینگ جنریشن کو، کہ جنہوں نے وہ تکالیف برداشت کی اور دیکھی اور وہ نظریں اپنے آپ پر چھیپتی ہوئی نظریں جو ہیں وہ اپنے آپ پر انہوں نے جو ہے ان کو برداشت کیا جی. اور انہوں نے جس سائیکولوجیکل دور سے یہ گزرے ہیں یہ، اور اس کے باوجود ہمارے ماں باپ جو یہاں کے ہیں ان کو بھی بہت ٹریبیوٹ جاتا ہے اور اس جنریشن کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک پازیٹو راستہ سیکھا. اور یہی وجہ ہے کہ یورپ سے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آئسس وغیرہ جوائن کی ہے، لیکن امریکہ میں بہرحال اللہ کا شکر ہے کی تعداد جو ہے وہ صرف سینکڑوں میں رہی ہے, 200-300 لوگوں کی بات کی جاتی ہے. تو یہ ایک بڑی کامیابی تھی امریکہ کے مسلمانوں کی اور یہاں کی جنریشن کی اس قوت کی کہ وہ اس کو برداشت کر پائے اور اس کا انہوں نے راستہ نکالا. اور اس میں بہت سی آرگنائزیشنز نے بہت پازیٹو رول ادا کیا ہے, جس میں اسنا ہے اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ, اکنا ہے اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ اور بہت سی آرگنائزیشن. اور یہ آرگنائزیشن مین آرگنائزیشن تھیں جنہوں نے ایم ایس ایس کے ساتھ مل کر کالج لیول پر لوگوں کو ایک پازیٹو ایکٹیویٹی میں انگیج کرنے کی کوشش کی.
بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور ان تنظیموں نے اتنا کام کیا ہے بلکہ ان کی وجہ سے کچھ انڈیویجولز بھی, کچھ لوگ انفرادی طور پر آگے نکلے, انہوں نے سفر کیا اور اپنی مسجدوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا اور ریاستوں مختلف جگہوں پر گئے ہیں. نوجوانوں کو کی خبریں آتی رہیں کہ وہ اپنے طور پر نکلے اور اپنے طور پر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اسلام ہے کیا اور آؤ اور دیکھو ہم کیسے رہتے ہیں اور ہم کون لوگ ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس پہ اور بات کرتے ہیں پروفیسر صاحب, آئیے ہم بات کر لیں اس سے پہلے کہ ہم یورپ جائیں, اور بلکہ پہلے یورپ ہی چلتے ہیں کیونکہ پاکستان پر ہمارا پورا فوکس ہے. تو جنرل صاحب آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑ رہا ہے, لیکن شمع سے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ امریکہ میں کیا سیکیورٹی کے انتظام اتنے سخت ہیں کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ مغرب کی جانب ان دہشت گردوں کا رخ ہوا اور بہت سے حملے انہوں نے کیے, اور جو ریسنٹلی حملے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی کہ کیا ان کا رخ اس طرف ہو گیا ہے. شمع آپ نے بہت تحقیق کی ہے اس پر, آپ بتائیے گا ہمیں.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں, جو لوگ بھی سن رہے ہیں, میں نے نہ صرف تحقیق کی ہے بلکہ صوفیہ کی طرح میں بھی 11 ستمبر 2001 کو میرے میاں, کیونکہ یو این کے ایک اعلیٰ افسر ہیں اور پیس کیپنگ کے, تو ہم اس دن کروشیا سے اٹلی جا رہے تھے, ہم بوسنیا سے کروشیا جا رہے تھے تاکہ اٹلی کے لیے فیری لے سکیں. ہمیں کچھ پتا نہیں تھا کیا ہوا, لیکن ایک دم پوری بس ہاسٹائل ہو گئی اور دیور اباؤٹ بچے, بس میرے چھوٹے بچے تھے, چھوٹا بچہ میرا 1 سال کا تھا, بڑا میرا 5 سال کا تھا, اتنے ینگ بچوں کے ساتھ. لیکن ہم کیونکہ ظاہر ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھے تو انہوں نے فزیکلی تو ہمیں ہارم نہیں پہنچایا, لیکن ہمیں کہا کہ آپ اتر جائیں بس سے. ہم لوگوں نے وائرلیس کیا یون سیکیورٹی کو, دوسرا آ گئے, پھر ہمیں پتا چلا کہ مسلمز نے اٹیک کیا ہے. تو وہ پہلا ری ایکشن تھا جو کہ میں نے عام پبلک پر دیکھا کہ ایک دم نفرت بہت زیادہ یہ ہوئی کہ یہ مسلم ہیں, حالانکہ ہمیں حجاب بھی نہیں پہنا ہوا تھا, کچھ بھی نہیں, لیکن بھی مجھے یہ پرسنل ایکسپیرئنس ہوا. اس کے بعد یہ تھا کہ بجائے یہ کہ انٹیمیڈیٹ ہو جائیں یا دوسری ایکسٹریم پر چلے جائیں, جو کہ یورپ میں اسلامو فوبیا کے بعد جو دوسری ایکسٹریم آپ کہہ رہی ہیں کہ جنہوں نے اٹیک کرنا شروع کیا, میں سمجھتی تھی کہ ذمہ داری ہے. اس وقت میں ایک کمپلیٹ ایک ینگ ہاؤس وائف تھی, اسکالر بھی نہیں تھی, میں نے سب کچھ 2001 کے بعد ریزیوم کیا جب میں پاکستان واپس گئی 2003 میں, اور پھر میں نے سمجھا کہ دس از مائی ریسپانسبلٹی, کہ ایک جو ماڈریٹ سوچ اور ایک جو ریشنل سوچ جو کہ ان دو ایکسٹریمس میں شرنک کر رہی ہے اس کو سامنا آنا چاہیے ایک سالڈ پوائنٹ آف ویو سے, کہ اسلام جو ہے نہ وہ دہشت گردی کا ہے اور نہ ہی یہ ہے کہ وہ اس ایکسٹریم پر بھی ہے کہ اس سے نفرت کی جائے. جو اہم طبقہ ہے جس کو میں کہتی ہوں کہ 99% میں 98 نہیں کہتی, امریکہ میں بھی یا پھر جو یورپ میں آئے ان کا بیسک مقصد یہ تھا مائگریشن کا کہ وہ اپنے حالات صحیح کریں. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب 2011 کے بعد اسلامو فوبیا ہو گیا تو ایک جو دوسری ایکسٹریم سوچ تھی یہاں پر اور یہاں پر جو مڈل ایسٹ کے مسلم تھے وہ ایک دوسری ایکسٹریم لیول پر چلے گئے, جس کا امریکہ کو اتنا نقصان نہیں ہوا لیکن پورے یورپ میں جو ایک کرمنل سیکٹر تھا وہ اتنا پاورفل ہو گیا کہ یہاں پر سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں, اور جب میں ٹیررزم پر پوری ریسرچ کر رہی ہوں اور لکھتی ہوں تو مجھے یورپ زیادہ خطرے میں نظر آتا ہے. اس کا شاید جیو پولیٹیکل اور جیوگرافیکل ایشو ہے کہ وہاں سے جتنے لوگ آ رہے ہیں مائگریٹ کر کے وہ یو ایس اے نہیں جا سکتے لیکن وہ یہاں پر ہیں. لیکن آپ یہ سینٹر بھی دیکھیں کہ کینیڈا میں کبھی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا, کیونکہ جو کینیڈا کی پالیسیز ان کے لیے کہ کینیڈا از اوپن پالیسیز ہیں تو وہاں پر ان کو نہیں ہوا, لیکن وہی لوگ جب یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر وہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں. وہ کیوں ہو جاتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی سائیکولوجیکل اور دوسری ڈیبیٹ ہے جو کہ ہم بات میں ایک گھنٹے میں ہم اس کو کور نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر جو لاز ہیں جو پورا وہ ہوتا ہے, یہاں پر یہ ہوا کہ کیمرون نے لاسٹ ایئر یہ کہا کہ مسلم جو عورتیں آتی ہیں ان کو انگلش نہیں آتی, اس کا اور ان کو انگلش سیکھنی چاہیے, برٹش ویلیوز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اس کا مسلمز پر بہت نیگیٹو اثر ہوا. کیونکہ جتنے یہاں پر جو یورپین مائگرینٹس آتے تھے ان کی بھی انگلش اچھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے ٹارگیٹ کیا اس کو. تو یہ جو پالیسیز اور ہے کہ جو میں نے کہا کہ دو ایکسٹریمز اتنی پاورفل ہو گئیں کہ جو بیچ والا طبقہ تھا ماڈریٹ, چاہے وہ مسلمز میں ہو چاہے وہ نان مسلمز میں ہو, وہ اتنا ویک ہو گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا ایمرج نہیں کر سکتا اس پاور کے ساتھ ان دو ایکسٹریمز کو پل اوے کرنے کے لیے. جو کہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کا کتنا وہ آ رہا ہے, چاہے وہ میکسیکن کے خلاف ہو یا مسلم کے خلاف ہو, لیکن جو پالیسیز ہیں اور جتنی اس کو پاپولرٹی ملی ہے تو وہ یہ ہے کہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے. سارے ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, جس طرح بریکسٹ میں ہوا کہ جن لوگوں نے بریکسٹ کو ووٹ کیا ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ بریکسٹ کا ووٹ کس پرپز کے لیے کر رہے ہیں, اور بعد میں یہ ہیش ٹیگ آیا کہ واٹ وی ہیو ڈن. تو اس کا بھی یہ ہے کہ جب بیکلیش ہوگا یا جس طرح اس کا جب ایک کانسیکوینسز سامنے آئیں گے نفرت انگیز پالیسیز کے دونوں طرف سے تو وہ ہوگا. لیکن ابھی جو سب سے زیادہ المیہ یہ ہے جو کہ میں یورپ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر انٹیگریشن نہیں ہوئی مسلمز میں. صوفیہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی, میں خود یہاں پر یہ چیز بڑا فیل کرتی ہوں کہ جتنے بھی مسلمز ہیں انہوں نے خود کو سپریٹ کر دیا ہے سوسائٹی سے. میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ اپنا ملک چھوڑ کر آتے ہیں اور جب آپ اپنی مرضی سے مائگریٹ کر کے آتے ہیں, آپ کو کوئی نکالتا بھی نہیں ہے, تو آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے معاشرے میں جانا ہے, اپنی ویلیوز کو ختم کیے بغیر آپ نے ان کی ویلیوز میں اس طرح مرج کرنا ہے کہ ایک خوبصورت جو کہتے ہیں کہ سنگم آئے دو تہذیبوں کا. لیکن یہاں پر اس طرح نہیں ہو رہا, یہاں پر جو ایکسٹریمز ہیں وہ زیادہ ابھر رہی ہیں, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی فکر آئند بات ہے. اور یہ چیزیں جو باؤنس بیک کر رہی ہیں, ہیٹ باؤنس بیک کر رہی ہے, وہ فکر مند. اور اس میں جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ ہم اتنی مائنورٹی میں ہیں کہ وہ ہم لوگ خود اس پوزیشن میں, چاہے کتنا بھی لکھ رہے ہیں یا کتنا بھی وہ کر رہے ہیں, لیکن اس پوزیشن میں ہم نہیں ہیں کہ اس ایکسٹریم ہیٹ کو دونوں طرف کی کو ہم لوگ اس کو ریڈیوس کر سکیں.
صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ یہ ایسا وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والا عمل ہے جو جاری ہے, اس کو کہیں اس میں کہیں نہ کہیں خرابی ہی پیدا ہو رہی ہے, اچھائی کی طرف نہیں جا رہا ہے. لوگ دیکھیے, کوئی عمل ہو تو اس کا رد عمل تو ہوتا ہی ہے, لیکن یہ رد عمل اتنا شدید ہے کہ جس نے تقسیم کر دیا ہے انسانوں کو مختلف گروہوں میں.
یہ پورا جو ہیٹرڈ ایک فلسفہ ہے یہ سوشلی کنسٹرکٹ ہو رہا ہے. لیکن میں دونوں پارٹیز کو اس میں مورد الزام ٹھہراتی ہوں. اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک برٹش ایم پی کا مرڈر ہوا ڈیورنگ بریکسٹ, ناروے میں ایک جنونی نے, میں بھی اس کو جنونی کہہ رہی ہوں کیونکہ پورے یورپین میڈیا نے جنونی کہا, لیکن کسی نے ان کو ٹیررسٹ نہیں کہا, رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ کہا, ایک پاگل کہا, سائیکوپیتھ کہا, ٹیررسٹ نہیں کہا. لیکن اگر کوئی مزمن کرتا ہے تو وہ پھر ٹیررسٹ کے لیبل سے آتا ہے. اس کے بیک لیش پر دوسرے جو ہے وہ زیادہ ایمرج ہوتے ہیں. اگر میڈیا, اگر پالیسی میکر, وہی پالیسیز, جس طرح کینیڈا میں ایک ہارمونی بہت ہی ایک ہارمونائز ایک کلچر چل رہا ہے, وہ کلچر اس کے پڑوسی یو ایس اے میں یا وہی کلچر یورپ میں کیوں نہیں اڈاپٹ کیا جا سکتا اور اس طرح ہو سکتا ہے, جس طرح یہاں پر برکینی بین کا. میں خود مسلم ہونے کے باوجود میں برکینی کی سخت مخالف ہوں, میں کہتی ہوں کہ وہ میرے اپنے پرسنل ویو ہیں, لیکن اس پر بین لگنا, برکینی کو زیادہ انہوں نے اس کا کر دیا کہ جو عورتیں برکینی نہیں پہنتی تھیں وہ بھی مسلم کلچر کی انہینسمنٹ کے لیے برکینی پہن کر وہ آ گئی. اگر وہ بین نہ لگتا اس پر, یا اگر اس کے اتنا ایکسٹریم اس کو روکا نہ جاتا, تو میں نہیں سمجھتی کہ اتنا ہوتا. آپ خود دیکھیں کہ 1990s میں حجاب اتنا نہیں ہوتا تھا. میرے بچپن میں جب میں پاکستان میں تھی کوئی حجاب نہیں پہنتا تھا. حجاب ہم نے دیکھا ہے 2000s میں, ہمیں تو وہ, مجھے تو ابھی تک اس طرح سے باندھنا نہیں آتا. ہم لوگ جب نماز پڑھتے تھے تو ہم دوسرے طرح کے دوپٹہ باندھتے تھے. یہ جو اب حجاب آیا ہے یہ دوسری طرح سے باندھا جاتا ہے,
بالکل یہ ایک سمبل بن گیا ہے. جی,
یہ بھی اس کو آپ چاہے پوزیٹیو لیں یا دوسرے اسے انٹیمیڈیٹ ہو, تو وہ دونوں وہ ہے کہ وہ ایکسٹریمز ہیں. یہ ایکسٹریم ختم ہونی چاہیے. اس چیز کو ہمیں ابھارنے کی ضرورت ہے. میرا پورا کام اسی پر ہے کہ جو لبرل فاشسٹ ہیں یا جو ایون فیمنزم پر ہو یا اس پر اسلامو فوبیا پہ ہو, کہ دونوں جو ایکسٹریمز ہیں ان کو ہٹا کر ہم لوگوں کا ایک ایسا آنا چاہیے اور ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جو کہ ہم لوگ 90% سائلنٹ میجورٹی ہیں, ناٹ اونلی ان مسلمز بلکہ نان مسلمز میں بھی, جو کہ چاہتے ہیں کہ دنیا ایک بہتر پلیس ہو.
بالکل ٹھیک. اس دوران اختر حسین نے ہمیں خوش آپ سے کال کیا ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں اور پھر جنرل صاحب سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم اختر حسین, آپ بات کریں گے؟ ہلو بولیے. تو چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. تو بات کرتے ہیں لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب سے. جنرل صاحب بہت شکریہ, آپ نے سب کی گفتگو سنی اور اس سے ظاہر یہ ہوا کہ امریکہ ہو یا یورپ ہو, وہاں حالات ایسے ہیں کہ وہاں آ کر بسنے والے مسلمان جو ہیں ان کو صورتحال مختلف نظر آ سکتی ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ مسلم اکثریت کا ملک ہے, وہاں پر انتہا پسندی 9/11 کے بعد آئی یا آپ کے خیال میں پہلے سے ایلیمنٹس موجود تھے اور وہ غالب آ گئے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلے تو جو 9/11 کا واقعہ تھا انتہائی اندوناک واقعہ, پیگنا جانے گئیں, ہم نے اس وقت بھی اس کی مذمت کی اور آج بھی مذمت کرتے ہیں, بلکہ جہاں بھی کہیں بے گناہ خون بہتا ہے وہ ریاستی جبر کی وجہ سے ہو یا دہشت گردی کی وجہ سے ہو, میرے خیال میں وہ قابل مذمت ہے. اور افسوس ہے کہ دنیا ایک ایسی روش پہ چل نکلی ہے جہاں انسانی خون جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ اور سستا بہ رہا ہے. اور قسمتی کی بات یہ ہے کہ 9/11 کے وقت دنیا نسبتاً محفوظ تھی, ایک صرف آرگنائزیشن القاعدہ تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مغربی دنیا کی پالیسیز کی وجہ سے آج پوری دنیا غیر محفوظ ہے اور اسلامی ممالک خاص طور پہ انتشار کا شکار ہے اور پاکستان بھی اس شر سے بچ نہیں سکا. میں یاد کرتا ہوں 9/11 کا وہ زمانہ, اور اس وقت پہ پاکستان میں صرف ایک سیکٹیرین گروپ تھا جو کہ کبھی کبھار سیکٹیرین ٹیررزم کرتا تھا اور وہ ساؤتھ پنجاب سے ان کا تعلق تھا, لیکن دوسری دہشت گردی جسے ہم بعد میں دیکھ رہے ہیں بے پناہ جس میں جانی نقصان ہوا, وہ یہاں نہیں تھی. مغربی سرحدوں پہ ہمارے بالکل امن تھا, ہمیں ایک بھی وہاں پہ کوئی فوجی رکھنے کی یا سپاہی رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. نارکوٹکس کی جو موومنٹ تھی, ڈرگ پیڈلنگ, وہ تقریباً ختم تھی. جو کرمینلز یہاں پاکستان میں کرائم کر کے افغانستان چلے جاتے تھے تو وہ وہاں سے ہم واپس منگوا لیتے تھے کیونکہ طالبان کرمینلز کو تحفظ نہیں دیتے تھے. اور سوئسائڈ بامبنگ کا تو پاکستان میں کسی نے سنا ہی نہیں ہوا تھا, لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ ہم نے ایک نیریٹو چینج کیا جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعاون کریں گے وار آن ٹیرر پہ, اور اس دوران میں ہم نے اپنے ہی قبائلیوں کو افغانستان جانے سے روکا کہ وہ امریکہ کے خلاف نہ لڑیں, اور خاص طور پہ یہ ہمارا سانس تھا کہ جو باہر سے آئے ہوئے یہاں پہ کہیں مجاہدین کے ساتھ مل کے لڑنے والے لوگ ہیں, عرب سے, تاجک سے, ازبیک سے, ان کو یہاں سے نکالا جائے. لیکن یہ بڑا مشکل کام تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت میں ہم نے جب سوویت یونین کے خلاف جنگ کی تو دن رات ہم ان کو جہاد کے نام پہ موٹیویٹ کرتے تھے, لڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ سوویت یونین نے حملہ کیا ہے, ہمارے مسلمان برادر ملک افغانستان میں آ گیا ہے, اس کو نکالنا جہاد ہے. اور جب امریکہ نے حملہ کیا تو وہ جہاد نہیں ہے. یہ بڑا مشکل تھا لوگوں کو قائل کرنا, اور وہ سوال کرتے تھے کہ جی اب امریکہ بھی تو اسی طرح باہر سے آیا ہے. چنانچہ ہمارا اختلاف بن گیا اور وہ اپنے ہی لوگوں سے جن کو ہم روکنا چاہ رہے تھے کہ افغانستان میں جا کے نہ لڑیں امریکنز کے خلاف, وہ ہمارے خلاف لڑنا شروع ہو گئے. اور اس چیز میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان 15 سالوں میں, دنیا تو 15 سال آگے گئی, ہم تقریباً 20-25 سال پیچھے چلے گئے. ہمارے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ 107 بلین ڈالر کے قریب سفر کیا ہم نے انویسٹمنٹ میں, اور ان اینی کیس کوئی نئی انویسٹمنٹ نہیں آئی. انرجی کرائسس یہاں ایگریویٹ کرتی گئی, اس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی بڑی غیر محفوظ رہی, دہشت گردی اتنی زیادہ تھی کہ 50,000 سے زیادہ لوگ اپنی جانے سے ہاتھ دھو بیٹھے, 1,00,000 کے قریب لوگ کہا جاتا ہے کہ اپنے عذاب وغیرہ گواہ بیٹھے ہیں. اور ان حالات میں ایک انسیکیورٹی عام آدمی میں, میں سمجھتا ہوں اس سے بہت سارا مینٹل پرابلمس بھی، سائیکولوجیکل پرابلمس بھی لوگوں میں آئی ہیں، خاص طور پہ ان جگہوں پہ ان لوگوں میں جنہوں نے کوئی اپنا خاندان سے رشتہ دار وغیرہ جو ہے وہ گنوایا ہے. تو ان حالات میں پاکستان میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اپنا نقصان کر بیٹھا ہے، اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک افسوسناک صورتحال جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک وقت پہ صرف مشرقی سرحدوں پہ ایک تھریٹ محسوس کرتا تھا، ایک خطرہ محسوس کرتا تھا. آج ہندوستان کے وہاں چلے جانے سے، افغانستان میں جا بیٹھنے سے، آج ہمیں دو سائڈ پہ ایک طرح کی تھریٹ موجود ہے جو ایک نائٹ میئر ہے ایک ایسے ملک کے لیے جو بہت بڑی فوج نہیں رکھتا. اور ان حالات میں آپ دیکھیے کہ پھر ملک جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز کی طرف مائل ہو گیا، چنانچہ وہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور اس میں پاکستان نے ترقی کی ہے، لیکن وہ ترقی عام حالات میں شاید باقی دنیا اپریشیٹ نہ کرتی ہو، لیکن ہمیں اپنے تحفظ کے لیے مجبوراً ایسے کام کرنے پڑے. اب صورتحال آگے یہ ہے کہ آگے بھی کچھ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ خطہ سٹیبلائز ہوگا. ملا منصور اختر کے مارے جانے کے بعد لگتا ہے کہ وہ جو گفت و شنید کا سلسلہ تھا وہ مکمل طور پہ اسٹال ہو گیا، اور یوں بھی لگتا ہے کہ جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس ابھی بات چیت میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا کیونکہ کوئی اس کے بعد کوشش نہیں کی. اور پیوٹ ٹو ایشیا پالیسی جو ہے اس نے خطے میں ایک ہیجان پیدا کر دیا. انڈیا کو بہت کچھ سپورٹ جب امریکہ سے ملنی شروع ہوئی تو پاکستان میں امریکہ کے خلاف نفرت بھی بڑھی، اور یہ بھی ایک سوچا جا رہا ہے کہ جو آج کل کا زمانہ ہے اس کو 90s کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں لوگ، تو اس وقت بھی امریکہ نے اسی طرح ہیلے بہانے ڈھونڈ کے پاکستان کو ابنڈن کیا تھا، اور آج بھی کبھی وہ دہشت گردی کا کوئی قصہ کہ جی ہم پناہ دیتے ہیں، کبھی یہ حقانی نیٹ ورک کا قصہ آ جاتا ہے، لیکن کبھی امریکنز نے یہ نہیں بتایا کہ اگر ان کی سیف ہیون ہیں تو ہیں کہاں. اگر اتنا بڑا ملک، اتنی انٹیلیجنس اور اتنا اکوپمنٹ، اتنے کارندے کام کر رہے ہیں ان کے لیے، اور افغانستان میں خود بیٹھے ہیں اور ان کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ پاکستان میں حقانی نیٹ ورک ہے کہاں، تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عوام مطمئن نہیں ہے، اور یوں لگتا ہے کہ شاید آگے ہمیں کافی سال اور ایسے ہیں جو انسٹیبلٹی دیکھنی پڑے گی. لیکن ایک چیز جو اس میں بڑھتی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات کی وجہ سے پاکستان کی جغرافیائی کنڈیشن تو نہیں بدلتی، وہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ملک ہے اور ایک ایسے خطے میں ایسی جگہ پہ واقع ہے جہاں ہماری بندرگاہ جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے منہ پہ ہے، ہم پرشین گلف کو کنٹرول کرتے ہیں، ادھر سینٹرل ایشیا ہمارے پاس ہے، رشیا، چائنا یہ قریب ہیں. چنانچہ یہ کبھی کسی نہ کسی وقت پھر امریکہ کو اس خطے میں آنے کے لیے پاکستان کی ضرورت پڑے گی، لیکن اب میرا خیال ہے کہ لوگ شاید اگلے 15-20 سال تو اس میں قربت کا نہیں سوچیں گے، اور اس میں یہ تبدیلی جو لگتی ہے وہ مجھے بڑی حد تک ایک دوردست تبدیلی نظر آتی ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ امریکہ کے جو آربٹ آف انفلوئنس ہے اس سے دور ہٹتا اب یہ میرا خیال ہے ہمارے جو مغربی سرحدوں کے قریب ممالک ہیں ان کی طرف بڑھ جائے گا، اور خطے میں نئی صف بندیاں جو ہو رہی ہیں ان میں پاکستان بھی میرا خیال ہے کسی اور گروپ کا حصہ ہوگا. اور اس میں کیا حالات ہوں گے، کیا سیکورٹی آپ کی بڑھے گی، اکنامک ڈیولپمنٹ ہماری ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. لیکن پاکستان آرمی اس سے بڑی ڈٹرمنٹ ہے کہ ہم نے جیسے یہ ہمارا سی پیک چائنا اور پاکستان اکنامک کوریڈور کا پروجیکٹ ہے، اس کو مکمل کروانا ہے تاکہ پاکستان کے لیے کچھ رستے کھلے جہاں ہم اپنا بزنس بڑھا سکیں، اپنا کاروبار اور معاشی ترقی کی طرف آ سکیں.
بالکل،
جو ہم اتنے سالوں میں نہیں کر سکے. حالات زیادہ مشکل نظر آتے ہیں، صورت حال زیادہ کمپلیکیٹڈ نظر آتی ہے، کیونکہ خطے میں یوں لگتا ہے کہ امریکہ کے اور ہمارے مفادات اکٹھے نہیں، ایک جیسے نہیں مل نہیں رہے ہیں. ہندوستان کے ساتھ ان اینی کیس ہمارے بہت سارے جھگڑے ہیں. کاش امریکہ نے 15 سال جو پچھلا وقت گزارا اس میں کوئی کوشش کی ہوتی اور ہمارے ہندوستان کے ساتھ معاملات سلجھانے میں کچھ مدد کی ہوتی، وہ بھی نہیں کی. اور پھر جو ابھی صورت حال ہے آپ نے دیکھا کہ امداد کی کٹوتی اور پھر وہ 8 جہاز جو ملنے تھے وہ بھی نہیں دیے. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ سب یوں لگتا ہے جیسے چیپٹر کلوز ہوتا جا رہا ہے. اور یہ
جی جنرل صاحب بالکل یہ ایک عسکری نقطہ نظر ہو سکتا ہے. سفارتی سطح پر ایسے کبھی بھی چینل بند نہیں ہوتے ہیں اور امید رکھی جاتی ہے حالات. ہاں جی بہتر. جی جی نہیں ٹھیک ہے، تھوڑی سی سرد مہری آ جاتی ہے تعلقات میں.
جی بالکل، ہمیں ہمیں مختلف رستے اختیار کرنے چاہیے جہاں دونوں ممالک میں انڈرسٹینڈنگ بڑھے.
بالکل.
اگر ہم بہت زیادہ دوستی کی طرف نہیں جا سکتے تو کم از کم کوئی دشمنی کی طرف بھی نہ جائیں, تاکہ ایسے تعلقات رہیں کہ جب کبھی دوبارہ آپ اپنی فرینڈز کو مینٹ کرنا چاہیں تو آپ آسانی سے کر سکیں. یہ نہ ہو کہ دوریاں ایسی ہوں کہ پھر آدمی واپس آ سکے.
جی نہیں.
لیکن کیونکہ حالات سے نظر ہے تو وہ یوں بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بالکل دو مختلف ڈائریکشن میں بڑھ رہے ہیں. امریکہ اپنی ایک سمت اختیار کی ہوئی اور ہم شاید دوسری سمت میں جا رہے ہیں, جو میرے لیے بھی تشویشناک ہے. آپ امریکہ کو اگنور نہیں کر سکتے, ایک سپر پار ہے, دنیا کی واحد سپر پار ہے, اور پھر ہمارے بہت سارے پاکستانی بھائی وہاں آباد ہیں, ہمارے مفادات ہیں بہت سارے. اور کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ کسی طرح کو اچھی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر کے تو دونوں ملکوں کو قریب لایا جا سکے, جتنا بھی قریب ہم لا سکتے ہیں.
ٹھیک جنرل صاحب, ابھی ہمیں کچھ لوگوں نے کال کیا ہے, ان سے بات کر لیں. محمد اقبال ہنڈنگا سے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. آج کوئی کال بھی ہم سے میچیور نہیں ہو رہی ہے. بولیے محمد اقبال صاحب, السلام علیکم. ان کی آواز.
ہلو.
ہاں بولیے جی, آپ نے کال کیا. جی ہلو.
ہلو
بولیے.
ہلو جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم میرا نام ہے تصویر حسین, میں پنجیرا آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں.
جی بولیے.
جی میڈم, میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اگر غیر قانونی کسی ملک کی سرحد کراس کرتا ہے تو آگے اس کے کوئی سپورٹر ہوتے ہیں نا اس ملک میں جو اس کو پناہ دیتے ہیں, پھر دہشت گرد ہوئے یا جو بھی کوئی ہوئے. تو اس کا کوئی انتظام کیوں نہیں کرتا کوئی بھی ملک ہو.
ٹھیک ٹھیک ہے, سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ. تو جنرل صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ
میں بہت اچھے سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں, ساری رات میں جاگتا رہتا ہوں, سنتا رہتا ہوں. تو میں نے کبھی فون نہیں کیا, آج پہلی دفعہ آپ کو فون کر رہا ہوں. تو یہ جو اپنی اپنی سرحد ہے اس میں انٹری ہوئے ہر آدمی, اس کی مطلب پورا ڈیٹا ہوئے اور اس کی سپورٹ کرنے والا کون ہے اور کس ملک میں داخل ہوا ہے, کس کام کے لیے ہوا ہے, اس کا کوئی انتظام کیا جائے نا.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ پروگرام بھی سنتے ہیں, اس کے لیے بھی شکریہ. تو محمد اقبال اب موجود ہیں. جی السلام علیکم. وقت ضائع ہوتا ہے اس طرح سے, تو چلیے ہم ان سے معذرت کرتے ہیں کیونکہ آواز ہی ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے, بار بار محمد اقبال صاحب سے بات نہیں ہو پا رہی. تو ابھی بات یہ کر رہے تھے کہ سرحدوں کی حفاظت اگر کریں.
جی بات کر رہے تھے یہ کشمیر سے بھائی.
جی
میں سمجھتا ہوں آپ کو واقعی یہ کام کیا جا رہا ہے, اور میں ہمارے بھی سرحدوں پہ, اور میں جب بھی کبھی باہر جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ تمام ممالک جو ہیں جو آنے جانے والوں کا ڈیٹا مینٹین کرتے ہیں.
جی
اور کسی کی بھی موومنٹ کو ٹریس کرنا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ میں ایک اور جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ پاکستان میں جو اس سب سے میں سیکھا ہے وہ ایک یہ ہے کہ ٹیررسٹ ٹیررسٹ ہیں, کوئی گڈ اور بیڈ نہیں ہے. اور جب سے 2014 میں آپ کو یاد ہوگا کہ بچوں کے اسکول پہ ٹیررسٹ نے اٹیک کیا, اس کے بعد سے تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرا خیال ہے تمام قسم کے ٹیررسٹ جتنے بھی ہمارے نوجوان میں تھے وہ ان کو نکال دیا گیا, یا وہ مارے گئے یا وہ بھاگ کے افغانستان چلے گئے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو افغانستان میں بیٹھے ہیں وہ وہاں پہ پناہ لے کے بیٹھے ہیں, ان کو وہاں پہ ختم نہیں کیا جا رہا. اب پاکستان اگر جنگ لڑ رہا ہے, امریکہ اگر جنگ لڑ رہا ہے ٹیررزم کے خلاف افغانستان میں, تو اسی طرح کی جنگ پاکستان اپنے ملک میں لڑ رہا ہے. اگر پاکستان جس کے خلاف لڑتا ہے وہ ٹیررسٹ ہیں تو امریکہ جن کے خلاف لڑتا ہے وہ بھی ٹیررسٹ ہیں. سو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. میرا خیال ہے یک طرفہ مطالبہ مناسب نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ جو میں دو چیزیں اور اس میں بات کرنا چاہتا ہوں, پاکستان نے کبھی یونائٹڈ اسٹیٹ سے ایڈ پیسوں کی شکل میں ایڈ نہیں مانگی, ٹریڈ کی بات کرتے رہے ہیں. لیکن جب بھی ایڈ کی بات آئی اور سینٹ میں بڑے توہین ہمیں ایک قسم کی گفتگو ہوتی رہی, وہ یوں جیسے آپ نے مرسنریز پکڑے ہوں کہ ان کو اتنے ڈالر دے دیے ابھی تک انہوں نے کام نہیں کیا. میرا خیال ہے یہ رویہ غلط ہے, کسی بھی قوم کی اپنی ایک عزت.
نہیں نہیں, یہ جنرل صاحب ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے سفارتی سطح پر یہ زبان استعمال نہیں کی جاتی ہے, اور یقیناً پاکستان ایک سوورین کنٹری ہے, اس کا اپنا ایک وقار ہے, اپنا ایک مقام ہے, اور اسی طرح سے اسے دیکھا جاتا ہے. ابھی ہم پروفیسر فیضان سے اور شمع سے بھی بات کرتے ہیں کہ مغرب میں بیٹھ کر, امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان پر جو نظر ڈالی جاتی ہے وہ کیسی ہے. لیکن اس دوران مرید خان ہیں میاں والی سے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
کر رہا ہوں, 9/11 بہت بڑا سانحہ تھا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. معصوم جانوں کا ضیاع بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن افغانستان نے، افغانستان اور ایران، عراق کو امریکہ نے تباہ و برباد کر دیا، امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر
دیکھیے یہ موقع نہیں ہے، یہ بات
پر ظلم ہو رہا ہے، کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان سب کو مدمت کرنی چاہیے، ان سب پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ سپر پاور ہے امریکہ، اس کو سب کے ساتھ ایک جگہ انصاف کرنا چاہیے۔
صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بات پہنچ گئی، بہت شکریہ۔ اختر حسین خوشاب سے، جی بولیے، السلام علیکم۔ اختر حسین کی بات، آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کی اپنی جغرافیائی اہمیت ہے، اور پاکستان نے باقاعدہ قربانیاں بھی دی ہیں، اس کی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے، اور لوگ بھی دنیا سے چلے گئے اس دہشت گردی کی وجہ سے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پاکستان کی اپنی جو حیثیت ہے، مغرب اسے کیسے دیکھتا ہے؟ شمع آپ ہمیں بتائیں گی۔
ٹرکی کمنٹ ہوگا اس پر، آپ شاید میں بہت سارے لوگوں کو ناراض بھی کر لوں، لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان ایک طرف کہتا ہے کہ ہم نے اس دہشت گرد کے خلاف جنگ میں بہت ساری قربانیاں دی ہیں، ہم نے واقعی دی ہیں، ہم نے اپنے ایک سابق وزیر اعظم کو لوز کیا، ہمارے 50,000 سے زیادہ شہری اور ہمارے جو ایجنسیز کے لوگ تھے وہ مارے گئے اس دہشت گردی کے جنگ میں، لیکن دوسری طرف ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہم پھر اس کے ساتھ گلا کرتے ہیں کہ جب ہم نے اتنی قربانی دی ہے تو ہمیں ڈو مور کچھ کہا جاتا ہے، جان کیری یا جو بھی نیٹو ہے یا جو بھی مغربی سفارتکار ہیں وہ کبھی بھی ہماری جو کوششیں ہیں، ہماری قربانیاں ہیں، ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے، لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ اسامہ بن لادن ہمارے ہاں سے پایا گیا، چاہے اس کے کوئی بھی فیکٹر کیوں نہ ہو، لیکن وہ افتاباد سے آپریشن ہوا جو کہ 9/11 کا جو ایک مین کیریکٹر تھا جس کے بعد دنیا بدل گئی، وہ پاکستان میں تھا۔ طالبان کے جو موسٹ وانٹڈ لوگ ہیں، ملا عمر کی باتیں آتی ہیں کہ وہ کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھے، پھر تبھی
وفات پا گئے، یا
ہم لوگ اپنے آپ کو یہی بات، ہماری جو فورن پالیسی ہے یا ہماری جو دوسری سیکیورٹی پالیسی ہے انٹرنیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے یا جو بھی ہے، ہم لوگ اس میں یہ تاثر دیتے ہیں مغرب کو۔ آپ میرے جتنے بھی تحقیقاتی مقالے وہی پڑھ لیں کہ ہم اس بچے کا ایک کرتے ہیں کہ جو مغرب سمجھتا ہے، جس نے ہاتھ میں ہینڈ گرینیڈ پکڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بچاؤ اور یہ پھٹ نہ جائے۔ تو یہ چیز یہ ہے کہ یہ دونوں طرف کی، مغرب یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے انسٹرومینٹلائز کیا ہے اس پوری سچویشن کو، اور اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہماری جو ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو انہینس کر رہے تھے، جس طرح ہم نے اخوان وار میں مدد مانگی، یا اخوان وار کے بعد جب یہ 9/11 میں ہوا اس میں ہم نے پیشکش کی اور پھر کیا، لیکن پھر ہم وہ
شمع یہاں، یہ ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ نظر ہے یہ، اور اس پہ بحث بہت ہو سکتی ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، تو میرا خیال ہے اس بحث کو ہم نہیں چھیڑتے، ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قربانیوں کو مغرب کیوں نہیں دیکھتا، امریکہ کیوں نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اس کو صرف نقطہ چینی کا نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ پروفیسر فیضان سے
دیکھیے، میں آپ کی بات سمجھ گئی کہ مغرب ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو کیس ہے وہ ہم کتنی شدت کے ساتھ اور کتنی مضبوطی کے ساتھ لڑ رہے ہیں،
ٹھیک ہے،
ہم نہیں لڑ رہے، یہ ورلڈ یہ ڈپلومیسی کا دور ہے، یہ ڈپلومیسی 2.0 کا دور ہے، پبلک ڈپلومیسی 2.0 ہمارا، آپ دیکھیں کہ پاکستان کا ورژن امریکہ کا یا مغرب کا تو آتا ہے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، ہمارا نہیں آتا، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ کون ایشو کرتا ہے، اور جو وہ اسٹیٹمنٹ ایشو کرتا ہے وہ اتنا ویک ہوتا ہے، یا اس کی مارکیٹنگ جو کہیں کہ یہ پورا ورلڈ جو ہے یہاں پر پالیسیز اب مارکیٹنگ کی طرح چلتی ہیں، یہ کارپوریٹ ورلڈ بن گیا ہے جو فورن پالیسی بھی ہے۔ پاکستان کو بہت محنت کرنی ہے، ہماری جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں وہ بھی غلط ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف اقدامات کیا ہیں، اور وہ جب نیشنل ایکشن پلان کی ویب سائٹ پر جاتا ہے تو وہاں پر
ٹھیک ٹھیک، بالکل شمع آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ میرے پاس صرف 2-3 منٹ ہیں، اس سے پہلے کہ فیضان صاحب سے میں بات کروں، میں بریگیڈیئر صاحب، جنرل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، جی جی جنرل صاحب مختصرا پلیز۔
دیکھیے چک ہیگل نے خود ایک سٹیٹمنٹ دی ایک یونیورسٹی میں لیکچر میں، اور انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ انڈیا افغانستان کی سوائل سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتا ہے اور فنڈنگ کرتا ہے ٹیررزم کی۔ اب یہ کہنا کہ امریکہ کو وہاں بیٹھے پتا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہوگی، وہ تو خود انہوں نے ان کے سیکرٹری ڈیفنس نے مانا۔ اب یہی ایکچولی یہاں پہ تضاد اسی میں ہے کہ وہ پہلے جو پاکستان کو تباہ کرتے ہیں وہ اگر افغانستان میں بیٹھے ہیں تو ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوتا.
جی, اور ادھر افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان انہیں نہیں روکتا ہے, پاکستان حملے کرواتا ہے افغانستان کے اندر, تو یہ دونوں طرف کی بات ہے, دونوں میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے.
لیکن آپ نے کبھی یہ کوئی ثبوت نہیں دیا, لیکن ہمیں تو یہ پتا ہے اور آپ کو ساری دنیا کو پتا ہے اور چاک ہیگل صاحب کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ افغانستان کی سرحدوں سے یہ کام کروایا جاتا ہے. تو پاکستان تو ابھی جب سے ہم نے نارتھ وزیرستان میں یہ کیا ہے آپریشن, میں آپ کو بالکل یہ ہلکی ایک چیز بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی گڈ ہے یا بیڈ ہے. لیکن چونکہ ایک مسئلہ ہے وہاں پہ کہ آپ نے افغانستان کو ہندوستان کی کالونی بننے دیا, اب وہ وہاں اسٹیبلٹی نہیں چاہتے, یہ کھیل سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر وہاں پہ افغان طالبان کے ساتھ ان کی بات چیت کامیاب ہو جائے تو پھر انڈیا کا انفلوئنس نہیں وہاں رہتا, وہ حکومت میں شامل ہو جائیں گے طالبان. اور اس کو کئی دفعہ سیبوٹاج کیا گیا ہے, کوئی ایک وقت نہیں, جتنی بھی گفتگو گفتگو شنید کرنے کی کوشش کی گئی اس میں کبھی ملا عمر کا قصہ کھڑا کر دیا گیا کہ جی وہ نہیں ہے, کبھی کچھ, نتیجہ یہ کہ وہ ٹاکس کو سٹال کرنے کا کام ہوتا رہا. میں سمجھتا ہوں یہ خطے میں کسی کے لیے یہ فیور میں نہیں, کسی کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے. یہاں انسانی خون اس طرح جانے جاتی رہی, میں سمجھتا ہوں یہاں پہ یہ ریجنل پرابلم ہے اور عقل کرنی چاہیے, ہوش کرنا چاہیے تاکہ انسانی خون نہ یہاں پہ بے گناہ بہتا رہے. لیکن کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا اس ڈائریکشن میں, اور اگر خطہ ڈسٹیبلائز ہے اسی طرح تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ مسائل تو یہاں رہیں گے, ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں بھی ہوتی رہیں گی اور ناحق خون بھی بہتر رہے گا.
ہاں بالکل, نہیں اس کو حل ہونا چاہیے. اور پروفیسر فیضان, آپ آخر میں کچھ کہیں گے کہ امریکہ, ظاہر ہے امریکہ کا انفلوئنس ہر ملک پر ہوتا ہے, تو اگر دونوں طرف سے اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مسئلے کا حل نکلنا ہی نہیں ہے اور پاکستان کچھ نہیں کرنا چاہتا, پاکستان کہے امریکہ مدد نہیں کرنا چاہتا, تو کیسے, کہاں جا کے یہ بات رکے گی؟
جی اصل میں مسئلہ یہ ہے, میں بڑی خاموشی سے سب کچھ,
جی بہت دیر سے آپ سن رہے ہیں جی,
اور جی اور مجھے یہ احساس شدت سے ہو رہا ہے کہ جو ہمارے برگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں وہ بھی درست ہے کسی حد تک, اور جو شمع کہہ رہی ہیں وہ بھی درست ہے. کیونکہ اگر وہ چاک ہیگل نے جو کچھ بھی کہا, جو یہاں کے سیکرٹری آف ڈیفینس ہیں, انہوں نے اگر جو بھی کہا, کیا اس کو ٹویٹ کیا ہم نے ایک لاکھ دفعہ پاکستان سے, کیا اور لوگوں کو ہم نے بتایا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے, جو سیاسی لیڈرشپ ہے, وہ نسبتاً بہت کمزور اور ڈیفینسو رہی ہے اس سلسلے میں, کیونکہ وہ خود بہت انسیکیور ہیں. اگر کوئی ان کو یہ بات کنونس کر سکے اور اگر یہ بات اس پروگرام کے ذریعے ہی ان تک پہنچ سکے تو ان کو یہ سن لینا چاہیے کہ اگر وہ اپنی ملک کی پوزیشن کو جتنی کیٹیگوریکلی کلیئرلی بولڈلی پلیس کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ہی, اتنا ہی ان کو فائدہ ہوگا. اور وہ پیسے بنانے کے چکر میں وہ زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں, زیادہ انفلوئنس رکھنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, زیادہ پاور لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں. لیکن یہ بات ان کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سیگمنٹڈ سمال لٹل جو ان کے انٹرسٹ ہیں, جن کے لیے کمپرومائز کر جاتے ہیں بہت جلدی پرسنلی, وہ ان کو نہ صرف کمزور کرتے ہیں بلکہ ان کو زیادہ جو ہے ان کو ان پہ ترس آتا ہے آپ کو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اس طرح ہی زیادہ انفلوئنس کر سکتے ہیں لوگوں کو. اور مجھے یہ پورا جیسے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارا پاکستان میں, ابھی پچھلے دنوں میں پاکستان گیا ہوا تھا, جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں وہ الحمدللہ بہت کانفیڈنٹ ہے. یہ ایک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے, اس کو آپ اوور کانفیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں, کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ انتہائی پر اعتماد ہے اپنے بارے میں, اپنے مستقبل کے بارے میں. اگر ہم یہ بات کو ذہن نشین کر لیتے ہیں تو اسی کو بیس بنا کے ہم بہت سی جو جنگیں ہیں, جس میں سب سے زیادہ جو جنگ ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہے, اس کو ہم جیت سکتے ہیں. جو سب سے زیادہ کمیاں مجھے نظر آ رہی ہیں وہ میں آپ کو جلدی سے تین کمیاں ہیں جو ان کو ہمیں قابو پانا ہے بہر صورت. ایک تو تھیولوجیکل کمی ہے, جس کے مطلب یہ کہ جو مذہبی لحاظ سے ایک جو پالیسی ہے وہ پروپیگیٹ ہونی چاہیے ریلیجس حلقوں سے کہ اسلام کیا چیز ہے, اور اسلام کو خاص کر یوتھ کے لیے, اور وہ انرجیٹک ہونی چاہیے, وہ ریئیکشنری یا ایکسپلینیٹری نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں ایکسپلین کیا رہا ہے چیزوں کو. ایک نعرہ ہونا چاہیے کہ اسلام امن کا نام ہے, یا ایسی کوئی تھیم ہونی چاہیے جو پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے تاکہ نوجوانوں کا ذہن وائلنس سے نکلے. کیونکہ جو لوگ سٹیج پہ کھیل رہے ہیں یہ کھیل دہشت گردی کا, ان کو اتارنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نے ایک نیا سٹیج ڈرامہ چلانا ہے. اب یہ سٹیج ڈرامہ جو ہے یہ پرانا ہو چکا ہے اور اس نے بہت نقصان پہنچا ہے. دوسری بات جو کمی جس کا میں آپ سے ابھی میں نے پہلے ذکر کیا وہ کوآرڈینیشن ہے, کیونکہ جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ خاص طور پہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ حماقت کی حد تک ایک دوسرے کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حماقت کی حد تک. اور وہ جب تک اس میں کوآرڈینیشن نہیں آئے گی, کیونکہ ایک کا دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے, یہ میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور سیاست کا, کبھی کوئی میاں کا رول کرتا ہے کبھی کوئی بیوی کا رول کرتا ہے, لیکن یہ کہ اگر وہ اس چیز کو کوآرڈینیشن نہیں کریں گے تو وہ سب سے زیادہ اپنا نقصان کریں گے. لیکن جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے اس میں اعتماد کی بہت کمی ہے, اور میں صرف نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ویسے جنرلی بات کر رہا ہوں کہ وزارت خارجہ جو ہے وہ اس کو لیڈرشپ نہیں دی گئی, نئے بلڈ کو نہیں کروم کیا گیا, پالیسیز جو ہے ان کو پروپیگیٹ نہیں کیا گیا, ہر ایک کا اتنا ڈیلیڈ ریئیکشن ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے اس کا جو یہاں پہ تو کہتے ہیں فرمنٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ پاکستان کی اصطلاح میں اس کا اچار بن چکا ہوتا ہے. اور تیسری جو کمی میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہماری ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو کہ جیسے ہم لوگ ہیں آف امریکن امریکہ میں جو پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں, جو یورپ میں اوریجن کے لوگ ہیں, ان کو مکمل طور پہ کہ پارٹی بیسڈ پالیٹکس جو ہے پاکستان کی پارٹی بیسڈ پالیٹکس ہے اس کو نہ صرف کہ ڈائیورس کرنا چاہیے بلکہ اس کے اوپر لعنت بھیجنی چاہیے, کیونکہ ان کے اپنے بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں, ان کا مستقبل خطرے میں ہے, وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور وہی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا جو بکواس ہے اس کو اپنے درمیان میں جگہ دیں اور کوئی جگہ دینے بنانے کی کوشش کرے کہ اس کو لٹرلی میری طرف سے میں اپنی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس بندے کو ٹوٹلی آئسولیٹ کریں اور اس کو اپنی صفوں سے نکال دیں, کیونکہ وہ مسلم کی نسلوں سے کھیل رہا ہے.
جی جی, یہ فیضان بہت محسوس کرتا ہوں, بالکل آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. اور یقیناً آخری بات جو ہے نا ذرا تھوڑی سی ناممکنات میں سے نظر آتی ہے, پولیٹیکل اینیمل ہے انسان تو وہ تھوڑا مشکل ہے, لیکن بہرحال آپ کی تجاویز بہت اچھی. شمع جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ شمع میرے پاس بہت ہی کم وقت ہے, جی بولیے گا.
کیونکہ میں تو بہت زیادہ ڈیل کر رہی ہوں,
مجھے معلوم ہے سوالات بہت ہیں مگر میرے پاس وقت کم ہے. جی
جی جی, وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے پالیسیز کا. میں پروفیسر صاحب کو یہ کہنا چاہوں گی, مجھے رونا آتا ہے جب بھی ان کے انٹرویوز کرتی ہوں, کچھ پتہ نہیں ہے.
صحیح کہہ رہی ہیں, یہ بات ساری علم کی کمی ہے. اور میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کا, پروفیسر فیضان حق کا اور شمع جنیجو کا. آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی, میرے پاس وقت ہوتا تو اس بات کو ہم اور آگے بڑھا سکتے تھے, پھر کسی وقت بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں اپنے سننے والوں سے بھی معذرت کروں گی کہ ہم ان کے خط آج پروگرام میں شامل نہیں کر پائے. ذاکر خان شنواری آپ اور آپ کے دوست سن رہے ہوں گے, لیکن مجبوری ہے کیونکہ آج کا دن بہت اہم ہے. ابھی تو ہمیں پاکستان کے بانی محمد علی جناح, جنہیں پاکستان میں قائد اعظم کہا جاتا ہے, ان کے بارے میں بات کرنا تھی لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے سننے والوں نے فیس بک پر جو میسیجز بھیجے وہ بھی کافی طویل ہیں اور ان کے لیے دیکھیے دو ہی منٹ ہے میرے پاس, میں کچھ اگر ذکر کر پاؤں. سلیمان احمد ملک نے کلہ ضلع کوٹلی سے لکھا کہ اگر اب تک اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں تو پاکستان کا نقصان زیادہ ہوا ہے. حق نواز باقی لغاری کہتے ہیں کہ ہم 9/11 کے 15 سال پورے ہونے پر لوگوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اس کے علاوہ شاہ جگو والا سے مزمل حسین شاہ نے کہا کہ دہشت گردی نے پاکستان کو 15 سال پیچھے کر دیا, پاکستان زیادہ متاثر ہوا. اس کے علاوہ ہمیں جان محمد بلوچ, خان محمد بلوچ اور یار محمد بلوچ نے سانگڑ سندھ سے عید کی مبارکباد دی. راجہ ذوالقرنین کیانی نے عید کی مبارکباد دی. چیچا وطنی سے طارق ندیم نے بہت دل کی بھڑاس نکالی اور امریکہ پر بہت غصہ ہیں یہ, اور کہتے ہیں کہ پاکستان پر یہ دہشت گردی ٹھونس دی گئی. اس کے علاوہ محمد ارشد قریشی نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے چھوٹے بڑے اتنے واقعات ہوئے کہ اب تک سب سے زیادہ جانی نقصان یہاں ہوا ہے, اور نہ ہم جیتے ہیں نہ ہارے ہیں مگر جلدی وقت بدلے گا. محمد جمیل کہتے ہیں کہ 9/11 میں جو کچھ بھی ہوا برا ہوا، داون علی نے بڑی تفصیل سے حیدرآباد سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن بالکل وقت نہیں ہے اور اب اجازت لینے کا وقت ہے۔ تو میں بتا دوں آپ کو کہ شاکر اللہ جان کے بھی خیالات ہم تک پہنچے ہیں، علی اصغر رحیمو نے بھی لکھا اور صفدر عیسیٰ نے بھی۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اب اجازت دیجیے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر گریگ بارنز۔ آئندہ ہفتے جب ہم آئیں گے تو آپ کے زیادہ سے زیادہ خیالات پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔